أما بعد فقد قال الإمام الحسين أبو عبد الله ألا ترون أن الحق لا يعمل به والباطل لا يتناهى عنه ليرغب المؤمن في لقاء الله محقا. صلوات پڑھیں گے محمد وآل محمد. عزیزو, ہر چیز کی بہار کا ایک زمانہ ہوتا ہے. قرآن کی بہار کا زمانہ ماہ رمضان. عشق و محبت حسین کی بہار کا زمانہ محرم. یہ وہ ایام ہیں کہ جب عشق حسینی کا جوالا مکھی پھٹ پڑتا ہے. محبت تو ہمیشہ ہی حسین سے ہے, حسین کی یاد ہمیشہ دلوں میں ہے. یہ فطرت کا تقاضا بھی ہے, عقل کی تائید بھی ہے, اور معصومین کا حکم بھی ہے. معصومین کی طرف سے جو روایتیں, جو حدیثیں اس عزا کے اہتمام کے سلسلے میں وارد ہوئیں, جس ثواب کا تذکرہ ہوا, جسے سن کے عقل حیران رہ جاتی ہے, دنگ رہ جاتی ہے کہ جو روئے اس پر بھی جنت واجب, جو رلائے اس پر بھی جنت واجب, جو رونے والے کی شکل بنا لے اس پر بھی جنت واجب. دنگ رہ جاتا ہے انسان. بعض کم ظرف صحت حدیث ہی کا انکار کر بیٹھتے ہیں, جو سمجھ نہیں پاتے ہیں, جو گہرائی تک اتر نہیں پاتے ہیں, جن کی نگاہوں کے سامنے فقط ایک قطرہ آنسو ہوتا ہے. اس قطرے کے پیچھے چھپے ہوئے سمندر کو جو دیکھ نہیں پاتے, اسے تجزیہ نہیں کر پاتے کیوں اتنا ثواب دیا گیا ہے. عزیزو, کسی بھی مشن کو, کسی بھی تحریک کو آگے بڑھانے کے لیے دو چیزیں بہت ضروری ہیں, ایک عقل, دوسرے جذبات. نہ عقل کی رہنمائی کے بغیر کوئی تحریک کامیاب ہو سکتی ہے, اور نہ جذبات کو مہمیز کیے بغیر کوئی تحریک آگے بڑھ سکتی ہے. بچے کی پرورش کے لیے جہاں عقل کی ضرورت ہے, وہیں پر جذبات کی بھی ضرورت ہے. یہ جذبات ہی ہیں جو ماں کو آدھی رات میں اٹھا دیتے ہیں, عقلی محاسبات نہیں ہیں. خداوند عالم نے اسی لیے خاص طور سے خواتین میں جذبات کا حصہ زیادہ رکھا مرد کے مقابلے میں. رات میں بچے کی آواز سن کر کے کون اٹھتا ہے, باپ یا ماں؟ چاہنے والے تو دونوں ہی ہیں, لیکن اٹھنے کے لیے تنہا عقل کافی نہیں ہے جب تک جذبات حرکت میں نہ آ جائیں. عزیزو, امام حسین نے جو جس تحریک کا آغاز کیا تھا, جو مشن حسین کا مشن تھا, اس مشن کو آگے بڑھانے کے لیے بھی دو چیزوں کی ضرورت ہے, ایک عقل, دوسرے جذبات. ہمارے سارے عقائد عقل کی بنیاد پر ہیں. کار کھڑی ہوئی ہے, کب چلے گی کار؟ کار کو حرکت میں لانے کے لیے دو چیزوں کی ضرورت ہے, ایک طاقتور سالم انجن, دوسرے فیول. عقل انجن کا کام کرتی ہے, جذبات یہ جو ہے فیول کا کام کرتے ہیں. جذبات کو حرکت میں لانے کے لیے عزاداری ہے. عزاداری کا مقصد جذبات کو حرکت میں لانا ہے. جب آنسو کا قطرہ آنکھ سے ٹپکتا ہے, یہ آنسو کا قطرہ نہیں ہے, یہ حسین کے مقصد سے یکجہتی کا اعلان ہے. یہ آنسو کا قطرہ صرف نہیں ہے کہ آپ یہ قطرہ ہے اس کے اوپر جنت واجب ہو گئی, نہیں, یہ قطرہ نہیں ہے. یہ قطرہ جذبات کو حرکت میں لاتا ہے تاکہ جو حسین کا مقصد تھا, جو امام حسین کا یہ جو ہے مشن تھا, اس مشن سے ہم متحد ہو جائیں, ہم آہنگ ہو جائیں. یہ فرش عزا پر آنا, یہ آنکھوں سے آنسو کا بہانا, یہ ماتم کے لیے ہاتھوں کا اٹھ جانا, یہ در حقیقت اعلان ہے کہ انی سلم لمن سالمکم و حرب لمن حاربکم و محب لمن احبکم و عدو لمن اعداکم. یہ آنسو نہیں ہے. حسین جس سے آپ کی صلح ہے اس سے ہماری صلح ہے, جس سے آپ کی جنگ ہے اس سے ہماری جنگ ہے, جس سے آپ کی دوستی اس سے ہماری دوستی, جس سے آپ کی دشمنی اس سے ہماری دشمنی ہے. صلوات پڑھیں گے محمد و آل محمد پر. آنسوؤں کو معمولی نہ سمجھیں, حتیٰ شکل بنا دینا, شکل بنا رہے ہیں یعنی اس کا اعلان کر رہے ہیں نا. عرض کیا تھا کہ زمانے میں یہ حدیثیں آئی ہیں شکل بنانے پر بھی جنت واجب. اس زمانے میں شکل بنانا کوئی آسان کام تھوڑی تھا, زندگی کو خطرے میں ڈال دینا تھا. اس زمانے میں نمازیں پڑھنا آسان تھا, روزے رکھنا آسان تھا, حج بجا لانا آسان تھا, حسین پر رونا سب سے مشکل کام تھا. صفِ عذاب پر وہی حاضر ہوتے تھے جو نمازیں تو پڑھتے ہی تھے, روزے تو رکھتے ہی تھے, حج تو بجا لاتے ہی تھے, اس کے ہمراہ اتنی ہمت رکھتے تھے کہ اگر اس راہ میں ہمیں جان بھی گنوانا پڑے تو ہم تیار ہیں. رولانا اس زمانے میں کوئی آسان کام نہیں تھا, زبانیں کاٹ دی جاتی تھیں. رولانے والوں کی, رونے والوں کی یا رونے کی شکل بنانے والوں پر چھتیں گرا دی جاتی تھیں, زندہ زندہ اس میں دفن ہو جایا کرتے تھے. ضرورت بس سمجھنے کی ہے کہ مقصد حسین کیا تھا, تاکہ جذبات جب مہمیز ہوں تو اسی سمت میں ہمارے جذبات چلیں. فلسفہ کربلا کو سمجھنے کی ضرورت ہے. جس دن فلسفہ کربلا کو سمجھ کر کے آنسو بہیں گے تو اس پھر عزادار کی عملی زندگی اور حسین کی عملی زندگی دو الگ سمتوں میں نظر نہیں آئے گی. جدھر حسین کی سمت ہوگی اسی طرف عزادار کی سمت ہوگی. پھر یہ عزاداری وہ عزاداری ہو جائے گی کہ جو ظلم کے لیے تازیانہ بن جائے گی, اور پھر ظالموں سے یہ عزاداری برداشت نہیں ہو پائے گی اگر عزاداری اپنے حقیقی روپ میں, اپنے حقیقی شکل میں سامنے آ جائے. ہم نے دیکھا ہے کہ بہتوں نے عزاداری کا غلط استعمال بھی کیا ہے, لیکن جب یہ دیکھا کہ عزاداری ان کے کام کی نہ رہ گئی تو اس پر پابندی بھی لگا دیا. اب اگر شیعت کا مرکز, مرکز تشیع ایران کے اگر آپ تاریخ کو پڑھیں تو آپ کو ایک ہی حاکم کا دو رخ نظر آئے گا. ایک زمانہ تھا جب وہ عزاداری کی ترویج کر رہا تھا, اور ایک زمانہ وہ آیا جب اس نے عزاداری پر پابندی لگا دی. یہ تاریخی حقیقت اور واقعیت ہے. یہ جو ہے رضا خان, یا جسے جو ہے رضا شاہ کبیر کے نام سے یاد کیا جاتا ہے, پہلوی دور کا پہلا بادشاہ, جب حکومت میں آیا ہے تو اس نے باقاعدہ ماتمی دستے شروع کرائے تھے, آگے آگے ماتم کرتا ہوا چلتا تھا تاکہ عزاداری کے ذریعے سے عزاداروں کی حمایت کو حاصل کر سکے. لیکن جب عزاداری قائم دیکھا, جب اس کا ظلم شروع ہوا تو یہ عزاداری اسی کے خلاف واقع ہونے لگی. جب ممبر پہ آ کر کے خطیب کربلا کے داستان کو سناتا تھا, یزید کو ظلم کو بیان کرتا تھا, یزید کے ظلم کے مقابلے میں امام حسین کے اقدامات کو بیان کرتا تھا کہ حسین گھبرائے نہیں, ڈرے نہیں, اس بات کا احساس نہیں ہوا کہ ظلم کے خلاف آواز اٹھانے کے نتیجے میں ہمارا کیا ہوگا, ہمارے بال بچوں کا کیا ہوگا. نتیجے میں یہ جذبات عزاداروں تک منتقل ہونے لگے, وہ موجودہ دور کے یزید کے خلاف آواز اٹھانے لگے. اب وہی عزاداری کی ترویج کرنے والا, اس نے عزاداری پر پابندی لگا دی. برسہا برس ایران میں عزاداری پر پابندی رہی, اور سختی کے ساتھ ہر امام باڑے میں تالے لگ گئے, لوگ چپکے چپکے گھروں میں, کیونکہ جذبات ہیں نا, عرض کیا کہ جذبات کا جوالا مکھی محرم میں پھٹ پڑتا ہے نا. عزاداری تو کرنا ہے, ولو خفیہ طریقے سے, لوگ گھروں میں خفیہ طریقے سے عزاداری کرنے لگے. باقاعدہ جو ہے پولیس کا پہرا لگنے لگا, گھر گھر کی تلاشی لی جانے لگی, اگر کہیں کوئی عزادار مل جاتا تھا اسے شدید ترین سزا دی جاتی تھی. کیوں, کیا وجہ ہے؟ آنسو میں ایسی کیا چیز ہے کہ جس کے خلاف اتنا سخت ایکشن لیا جائے؟ یہ آنسو ہے, یہ کوئی آتنکوادی اڈا نہیں مجلس ہو رہی ہے, یہ آنسو ہے, یہ تلوار نہیں ہے, یہ بندوق نہیں ہے, یہ بم نہیں ہے. اتنا شدید کیوں ریئیکشن ہو رہا ہے؟ اس لیے کہ وہ سمجھتے تھے ایک آنسو میں جو طاقت ہے وہ ہزار بم میں وہ طاقت نہیں ہو سکتی ہے. ضرورت مقصد امام حسین کو سمجھنے کی ہے. اس کو سمجھ کے اگر عزاداری بجا لائی گئی تو پھر سمجھ میں آئے گا کہ اتنا ثواب کیوں ہے؟ کیونکہ عزادار کی زندگی عملی زندگی کی جہت وہی ہو جاتی ہے جو سردار جوانان جنت کی زندگی کی جہت ہے. اور جب عزادار کی زندگی کی سمت سردار جوانان جنت کی سمت سے متحد ہو جائے گی, اس کا اجر و ثواب, اس کا ٹھکانہ جنت کے سوا ہو کہاں سکتا ہے؟ جہاں سردار رہے گا وہی تو ماننے والے رہیں گے, صلوات پڑھیں گے محمد و آل محمد پر. کیا تھا مقصد کربلا, مقصد امام حسین کیا ہے جس پر ہم آنسو بہا رہے ہیں؟ مقصد کربلا بیان کرنے کے لیے کسی کو امام حسین کی طرف سے ترجمانی کرنے کی ضرورت نہیں ہے, وکیل کے محتاج نہیں ہے امام حسین, کسی کو وکالت کرنے کی ضرورت نہیں ہے. تاریخ کربلا کوئی گونگی تاریخ نہیں ہے, بولتی ہوئی تاریخ ہے. قدم قدم پر امام حسین نے اپنے مقصد کو لوگوں کے سامنے اجاگر کر دیا ہے, واضح کر دیا میں نے کیوں یہ قدم اٹھایا ہے. چاہے وہ جو ہے ولید کا دربار ہو, یا وصیت نامہ انقلاب جو محمد حنفیہ کے حوالے کیا ہے, یا مکے کے خطبے ہوں, یا حر کے سامنے کی تقریر ہو, یا وہ خطوط جو بصرے اور کوفے والوں کو امام حسین نے لکھا ہے, ہر ایک چیز اس میں سے واضح لفظوں میں, عیاں اور آشکار جملوں میں واضح کر دیا ہے کہ ہمارا مقصد کیا ہے. کل بنی امیہ کا مورخ چاہے کتنا ہی زور لگا دے یہ ثابت کرنے کے لیے کہ حسین کی یہ جنگ اقتدار کی جنگ تھی, حکومت حاصل کرنے کی جنگ تھی, دو شہزادوں کی جنگ تھی, مگر حسین نے قیامت تک کے لیے واضح کر دیا حسین کا ایک ہی مقصد ہے, حق کو زندہ کر دینا اور باطل کو جو ہے نیست و نابود کر دینا ہے. اس کے علاوہ حسین کا کوئی اور مقصد نہیں ہے, مقصد صرف یہ ہے. بقیہ ساری چیزیں جو ہیں یہ ذریعہ ہیں. حکومت بھی اگر قائم ہو جاتی ہے, ظاہر سے بات ہے حق کو قائم کرنے کا ایک ذریعہ حکومت کا قیام ہے, مگر حکومت مقصد نہیں ہے. ایک دفعہ حکومت ذاتی اغراض اور یہ جو ہے مقاصد کے لیے حاصل کی جاتی ہے, ایک دفعہ حکومت حق کو زندہ کرنے کے لیے, ظلم کی سرکوبی کے لیے, مظلوم کی حمایت کے لیے. دونوں حکومتوں میں فرق ہے. اسلام میں حکومت کا قیام ہے, اور یہ حکومت جس کا مقصد احقاق حق ہو, باطل کو فنا کر دینا ہو, اگر حالات سازگار ہو جائیں تو اس کا قیام واجب ہو جاتا ہے. جیسا مولا کائنات نے فرمایا, میں پہلی مجلس میں اس کو عرض کر چکا ہوں, میں اس سے پہلے کی یہ بیان کروں کہ حق کیا ہے جس کے امام حسین نے اتنی بڑی قربانی دی, حق کی پہچان کیا ہے, حق کی علامت کیا ہے, کس ذریعے سے حق کو پہچانا جا سکتا ہے, حق کی قسمیں کتنی ہیں, اور جب حق و باطل کا معرکہ پیش آ جائے تو ہماری ذمہ داریاں کیا ہیں. اسے بیان کرنے سے پہلے میں چاہ رہا ہوں کہ سفر انقلاب حسینی کا ہلکا سا تاریخی خاکہ آپ کے ذہنوں میں پیش کر دوں, تاکہ بات سمجھانے میں اور سمجھنے میں آسانی ہو جائے. خب آپ سب جانتے ہیں کہ جیسے ہی معاویہ واصل جہنم ہوا ہے, اور خبر یزید کے خط کے ذریعے یہ جو ہے مدینہ پہنچی ہے, یزید نے فوراً ہی خط لکھا ہے ولید ابن عتبہ جو گورنر تھا مدینہ کا, کہ حسین سے بیعت لے لو. ولید نے طلب کیا امام حسین کو, دربار میں آئے حسین, ولید کہتا ہے ان امیر المومنین امرک ان تبایع علی, البتہ اس کی لفظ ہیں میری نہیں ہیں, کہ امیر المومنین نے حکم دیا ہے آپ کو کہ آپ اس کی بیعت کریں. اب جواب میں جو جملہ امام حسین کہتے ہیں اس میں یہ نہیں ہے کہ حسین یزید کون ہوتا ہے, حاکم تو میں ہوں, حکومت میں لینا چاہے تو, ہاں نہیں میں نہیں, حسین قیامت تک کے لیے اپنی تحریک کا چہرہ اجاگر کر دینا چاہتے ہیں, صاف کر دینا چاہتے ہیں. جواب میں کیا کہتے ہیں, ایھا الامیر لقد علمت, حسین اپنا بھی تعارف کراتے ہیں, حسین یزید کا بھی تعارف کراتے ہیں, اور دونوں ہاں تعارف میں تاکید اس بات پر ہے کہ حق کدھر ہے باطل کدھر ہے. یا امیر لقد علمت ان اہل بیت الکرامہ ومعدن الرسالہ وعلام الحق, اے امیر تو اچھی طرح سے جانتا ہے, گورنر تجھے اچھی طرح سے معلوم ہے کہ ہم کون ہیں, تو کس سے تقاضائے بیعت کر رہا ہے؟ ہم کون ہیں؟ ہم وہ ہیں اس گھرانے سے تعلق رکھتے ہیں جو کرامت کا گھرانہ ہے. ہم اس گھرانے سے تعلق رکھتے ہیں جو رسالت و نبوت کی جو ہے معدن اور کان ہے جو گھرانہ، ہم وہ گھرانہ ہے انا اعلام الحق، اللہ نے ہمیں پیکر حق قرار دیا ہے. اگر ہم لوگ اپنی زندگی کا کچھ حصہ حق میں شاید جو ہے گزار دیں، کچھ حصے کی بات نہیں ہے، ہمارا تو وجود ہی حق ہے، ہم حق سے جدا ہو ہی نہیں سکتے ہیں. اودعہ اللہ قلوبنا، اللہ نے ہمارے دل میں حق کو بھر دیا ہے. ایک دفعہ حق حاصل کرنے نکلتے ہیں، ہو سکتا ہے حق ملے، ہو سکتا ہے حق نہ ملے، جس کو ہم حق سمجھ شاید وہ باطل ہو، لیکن یہ وہ حق ہے جو اللہ نے ہمارے قلوب میں بھر دیا ہے. وَأَنْتَقَنَا بِهِ أَلْسِنَتَنَا، اللہ نے اس حق کو ہماری زبان پہ جاری کیا ہے. فَنَطَقَتْ، ہماری زبانیں جب بھی بولتی ہیں تو حق ہی بولتی ہیں. مسلسل جو ہے امام اپنے جملوں میں جو ہے وہ حق کا استعمال کرتے جا رہے ہیں. اِنَّ أَهْلُ بَيْتِ النُّبُوَّةِ وَمَعْدَنُ الرِّسَالَةِ بنا فتح اللہ و بنا ختم اللہ، پہچانو ہم کون ہیں. اللہ نے ہم سے ہر چیز کا آغاز کیا اور ہر چیز کا خاتمہ بھی ہمارے ہی اوپر ہے. اس کے بعد اپنا تعارف کرا چکے، تعارف کراتا یزید کا، ویزید رجل فاسق شارب الخمر قاتل النفس المحرمہ معلن بالفسق. ہمارا تعارف ہو گیا ہم کون ہیں. ہم وہ نہیں ہیں جو حکومت کے خواہش مند ہیں، اقتدار کے جو ہے پجاری ہیں، ہم وہ ہیں جنہیں اللہ نے پیکر حق بنایا ہے، جن کے دل کو اللہ نے حق سے لبریز کر دیا ہے، ہم وہ ہیں جن کی زبان پر اللہ نے حق ہی جاری کیا ہے. اور حق بیان زبان سے سنو، قد علمتا، تمہیں معلوم ہے جو بات کہہ رہا ہوں. یعنی حسین جو کچھ کہہ رہے یہ دعویٰ نہیں ہے، یہ ایسا دعویٰ ہے جس کا ثبوت خود مدینے کا گورنر ہے. ایک دفعہ تو ہم دعویٰ کر دیتے، نہیں تمہیں معلوم ہے، تم جانتے ہو کہ ہم کون ہیں، تم ہم سے ناآشنا نہیں ہو، ناواقف نہیں ہو جو کچھ بات میں کہہ رہا ہوں. ایک ایک بات کی تم خود تصدیق کرو گے، اور تمہیں یہ بھی معلوم ہے کہ یزید کون ہے. مثلی لا یبایعو مثلہ، اے گورنر سن لے، جو مجھ جیسا ہے، جو پیکر حق ہے، وہ کبھی پیکر باطل کی بیعت نہیں کر سکتا. یا مسئلہ حکومت کا نہیں ہے، یا مسئلہ دو شہزادوں کی جنگ کا نہیں ہے، یہ وہاں مسئلہ مارکے حق و باطل کا ہے. ایک طرف حق ہے، ایک طرف باطل ہے. صلوات پڑھیں گے محمد و آل محمد پر. اس کے بعد امام حسین فرماتے ہیں کہ جلدی کاہے کی ہے، نصبح و تصبح، تم بھی صبح کو اٹھو کے سو کر کے ہم بھی صبح کریں گے. تنظر و ننظر، یہ چھپ کر کے کیوں، مسجد میں آئیں گے سب کے سامنے، تم بھی غور کرنا ہم بھی غور کریں گے سب کے سامنے. ایونا احق بالخلافہ، حسین یہ نہیں کہتے ہیں یزید حکومت سے ہٹ جائے، حکومت ہمیں دے دے، مجمع عام میں، عالم اسلام میں سنیں، سب دیکھیں، دیکھیں کہ حق خلافت یزید کا ہے یا حق خلافت حسین کا ہے، جسے حق ہے اسے مل جائے. مسئلہ صرف حکومت کو حاصل کر لینے کا نہیں ہے، یہ حسین ابن علی نے اپنا پہلا قدم جو اٹھایا ہے، انقلاب کربلا کا پہلا قدم یہی سے ہے نا، پہلا قدم جو اٹھایا ہے مرکزیت، اور یہ جو ہے محوریت کس چیز کو دیا ہے حسین نے، حق. مرکزیت حق کو حاصل ہے، نہ اقتدار، نہ حکومت، نہ شہرت، نہ مقبولیت، نہ دولت، نہ مال دنیا، نہ یہ جو ہے جیفے دنیا، محور و مرکز کیا ہے، حق ہے. حسین کو کیا چاہیے، یہ ساری قربانیاں کاہے کے لیے ہیں، حق کو زندہ کرنے کے لیے. عزادار جب مجلس حسین میں آتا ہے، ذکر حسین کو سنتا ہے، اس کی آنکھوں سے آنسو نہیں بہتا ہے، حق کی حمایت کا اعلان ہوتا ہے. امام حسین وہاں سے نکلے، دربار سے آئے، تمام تفصیلات کو نہیں بیان کر رہے کیا کیا ہوا دربار میں، اہم اہم ٹکڑے جو ہے تاریخ کے، اسے آپ کی خدمت میں پیش کرنا، اس سے ہماری بات واضح ہو سکے. اب مدینہ کے حالات یہ نہیں ہے کہ امام حسین رک سکے، مارکہ حق و باطل ہے نا، حق و باطل کو آخری حد تک پہنچانا ہے، رہتی دنیا تک اسے باقی رہنا ہے، ایک نمونہ بنا دینا ہے اسے. امام حسین اب مدینہ چھوڑنے پر مجبور ہیں، لیکن مدینہ چھوڑنے سے پہلے ایک وصیت نامہ لکھتے ہیں. مکتوب شکل میں ہے. یہ تو تقریر تھی نا, اب تحریر میں امام حسین اپنے ہاتھوں سے ایک وصیت نامہ لکھتے ہیں. اس میں لکھتے ہیں کہ ہذا ما اوصا به حسین ابن علی ابن ابی طالب الى اخیه محمد المعروف بابن حنفیہ. یہ وہ وصیت نامہ ہے جو حسین ابن علی نے اپنے بھائی محمد حنفیہ کے حوالے کیا ہے, سپورٹ کیا, ان سے وصیت کی ہے. یہ اس میں کیا لکھتے ہیں امام حسین, اس میں لکھتے ہیں کہ کیا ہے اوصا, ان الحسین یشہد اللہ الہ الا اللہ, حسین گواہی دیتا ہے کہ اللہ ایک ہے, وحدہ لا شریک لہ, اس کا کوئی شریک نہیں ہے, وَأَنَّا مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ, اور محمد, أَنَّا مُحَمَّدًا رَسُولُ عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ, اس کے بندے بھی ہیں, اس کے رسول بھی ہیں, جَاءَ بِالْحَقِّ مِنْ عِنْدِ الْحَقِّ, اللہ نے اسے بھیجا ہے, یہ حق کے پاس سے آیا ہے اور حق کے ہمراہ آیا ہے, حق کو لے کر کے آیا ہے. وَأَنَّ الْجَنَّةَ حَقٌّ وَالنَّارَ حَقٌّ, رسول کا آنا حق ہے, بھیجنے والا حق ہے, جنت حق ہے, جہنم حق ہے. وَأَنَّ السَّاعَةَ آتِيَةٌ لَا رَيْبَ فِيهِ, قیامت یقیناً آنے والی ہے, اس میں کوئی شک و شبہ نہیں, حسین گواہی دے رہے ہیں. وَأَنَّ اللَّهَ يَبْعَثُ مَن فِي الْقُبُورِ, زندگی صرف یہی دنیا کی زندگی نہیں ہے, مرنے کے بعد ایک دن آئے گا جب پھر قبروں سے اٹھائے جائیں گے, سب کا حساب و کتاب ہوگا, جو جنت کے حقدار ہیں وہ جنت میں جائیں گے, جو جہنم کے حقدار ہیں وہ جنت میں جائیں گے. اس کے بعد امام فرماتے ہیں میں کیوں مدینے سے جا رہا ہوں, کیوں, مقصد انقلاب کربلا کیا ہے, حکومت حاصل کر لینا ہے, یا بعض لوگوں کے خیال کے مطابق حسین جاتے ہیں امت کے بخشوانے کو, حسین جاتے ہیں امت کے بخشوانے کو, الیعوذ باللہ, حسین ہمارے گناہوں کا کفارہ بن گئے ہیں, ہم گناہ کرتے رہیں, حسین کربلا میں شہید ہوئے تاکہ ہم سب کی شفاعت کرتے رہیں, ہم گناہ پہ گناہ کریں, امام حسین کفارہ بن گئے ہیں, فدیہ بن گئے ہیں ہمارا. نہیں, امام حسین اپنا مقصد خود بیان کر رہے ہیں, تمہیں ترجمانی کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ہماری زبان وہ ہے جس پہ اللہ نے حق جاری کیا, حق سننا ہے تو ہم سے سنو, دوسروں سے نہیں. ہمیں تکبندی کی ضرورت نہیں ہے, اٹکل لگانے کی ضرورت نہیں کہ شاید ایسا ہو, شاید تو وہاں ہوتا ہے نا جہاں بات واضح نہ ہو. امام فرمات انی لم اخرج اشرا ولا بطرا ولا مفسدا ولا ظالما وانما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی اريد ان امر بالمعروف وانہا عن المنکر واصیر بصیرت جدی وابی علی ابن ابی طالب. میں جو مدینہ چھوڑ کے جا رہا ہوں, میں جتنی عظیم تحریک کا آغاز کر رہا ہوں جس کا انجام مجھے معلوم ہے, اتنی بڑی قربانی میں کس لیے دے رہا ہوں, میں مدینے سے اقتدار کی خواہش میں, شہرت و مقبولیت کے لالچ میں, ظلم اور فساد پھیلانے کے لیے نہیں نکل رہا ہوں. انما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی, میں مدینہ چھوڑ رہا ہوں اس لیے کہ امت جد فاسد ہو چکی ہے, حق کی جگہ پر باطل نے لے لیا ہے, ظلم و ستم عام ہو گیا, حد کی ہو گئی ہے. ایک شرابی, قاتل نفس محرمہ, بے گناہوں کا قاتل, علل اعلان فسق و فجور کو انجام دینے والا یزید آج خلافت کا دعویٰ کر رہا, خلیفۃ المسلمین بن بیٹھا ہے, اور کسی کے کان پہ جوں نہیں رینگ رہی ہے. برائی کا انجام پا جانا بری بات ہے, کہ اس سے بڑی بری بات یہ ہے کہ احساس برائی ختم ہو جائے, یہ اس سے بری بات ہے. گناہ بہت بڑی مصیبت ہے, اس سے بڑی مصیبت ہے کہ احساس گناہ مٹ جائے. قرآن مجید جب ان لوگوں کا تعارف کرانا چاہتا ہے جو اپنی زندگی میں سب سے زیادہ گھاٹے میں ہیں, تو کہتا قل هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا, میرے حبیب ان سے کہہ دو کیا اس شخص کا تعارف کرا دے جو سب سے زیادہ گھاٹے میں, ایک ہوتا ہے گھاٹا, یہ کہتا ہے سب سے زیادہ گھاٹے, اس سے بڑا گھاٹے والا کوئی نہیں ہے. کون ہے؟ قرآن کہتا الذین ضل سعیهم فی الحیاۃ الدنیا وهم یحسبون انهم یحسنون صنعا,
سب سے زیادہ گھاٹے میں وہ انسان ہے جس کی زندگی گناہوں کی نظر ہو گئی، مگر خیال یہ ہے کہ ہم تو ثواب کا کام کر رہے ہیں۔ جب احساس گناہ ختم ہو جائے، یہ سب سے بڑی مصیبت کا موقع ہے عزیزو۔ جہالت ایک بہت بڑی بیماری ہے، لیکن اگر احساس جہالت ہی باقی نہ رہ جائے، جاہل یہ سمجھنے لگے کہ ہم سے بڑا قابل کون ہے، یہ اس سے بڑی مصیبت ہے۔ بیماری ایک مصیبت ہے، لیکن اگر بیماری کا احساس ختم ہو جائے، اسی طرح سے گناہ ایک مصیبت ہے، لیکن اگر احساس گناہ ختم ہو جائے، اس سے بڑی کوئی مصیبت نہیں ہو سکتی ہے۔ کیونکہ اگر جاہل کو احساس جہالت ہو جائے تو ایک دن پڑھ لکھ کر کے عالم بننے کی امید کی جا سکتی ہے، اگر بیمار کو بیماری کا احساس ہو جائے تو ایک دن علاج کرا کر کے صحت مند بننے کی توقع ہے، اگر گنہگار کو احساس گناہ ہو جائے ایک دن توبہ کر کے متقی پر ہزگار بن سکتا ہے۔ احساس ختم ہو گیا تھا، احساس مردہ ہو گیا تھا۔ حسین کہتے میں احساس کو بیدار کرنے نکلا ہوں، میں حکومت کے لالچ میں نہیں نکلا ہوں، میں کسی کا کفارہ بننے بھی نہیں جا رہا ہوں کہ تم گناہ کرو، تمہیں گناہ کی چھوٹ دینے نہیں جا رہا ہوں، میں تو اس لیے جا رہا ہوں کہ تمہیں احساس دلاؤں کہ تم گنہگار ہو اور تم توبہ کر کے خود متقیوں پر ہزگار بن جاؤ۔ شفاعت کا مفہوم صرف یہ نہیں ہے کہ آپ یہاں گناہ کریں وہ وہاں بخش، یہ بھی تو شفاعت ہے کہ آپ کو بیدار کر دیں، یہ بھی تو شفاعت ہی ہے نا کہ وہ آپ کو بیدار کر دیں، جگہ دیں آپ کو کہ تمہاری اپنی زندگی میں بیدار ہو جاؤ۔ دیکھو بہشت ہے کن کے لیے ہے؟ اما من خاف مقام ربہ ونہى النفس عن الہوى فإن الجنة هي المأوى۔ قرآن کہتا ہے کہ جنت کس کا ٹھکانہ ہے، جنت کس کے لیے ہے؟ اے جنت ان لوگوں کے لیے جو زندگی بھر اپنے کو گناہوں میں غرق رکھیں، وہ سارے کام جو خلی و شمر اور یزید انجام دیتے رہیں وہ بھی انجام دیں اور آ کر کے قطرہ آنسو بہا لیں، ان کے لیے جنت ہے؟ میں امت کو بیدار کرنے آیا، اس کے شعور کو جگانے جا رہا ہوں۔ فصلہ فی امت جدی، راستہ کیا اپناؤں گا؟ ان امر بالمعروف وانہا عن المنکر، امر بالمعروف و نہی عن المنکر کے ذریعے لوگوں کو بیدار کروں گا۔ اسیرہ بسیرت جدی و ابی علی ابن ابی طالب، میں کوئی نیا کام نہیں کرنا جا رہا، وہی کام جو میرے نانا نے کیا تھا، وہی کام جو میرے بابا علی مرتضی نے کیا، میرا کوئی الگ سے کوئی کام نہیں ہے، وہی سلسلہ ہے جو پیغمبر نے شروع کیا تھا، میں اسی کو آگے بڑھانے کے لیے جا رہا ہوں۔ اس کے بعد جب مکے میں پہنچ گئے ہیں، مکے میں پہنچنے کے بعد جو خطبہ امام حسین علیہ السلام نے وہاں پر دیا ہے، طویل خطبات ہیں، اس کو نہیں بیان کرنا چاہتا ہوں۔ جس وقت امام حسین مکے میں تھے، خبر جب عالم اسلام میں پھیلی کہ حسین مدینے سے نکل چکے ہیں، کوفہ خبر پہنچی، کوفے سے خط آنا شروع ہو گئے، 12,000 خط آئے ہیں۔ لیکن 12,000 خط ایک ایک آدمی کی طرف سے نہیں آئے تھے، کسی پہ 4 آدمی کے سائن ہیں، کسی پر 5 آدمیوں کے سائن ہیں، کسی پہ 3 کے ہیں، کسی پہ 10 کے ہیں، مختلف تقریباً 40,000 لوگوں کی جو ہے نمائندگی، یعنی 40,000 لوگوں کے نام و پتے وہاں لکھے ہوئے ہیں۔ کوفہ کا شہر اس زمانے کا آپ لحاظ کریں، اس لحاظ سے 40,000 کوئی معمولی تعداد نہیں ہے۔ میں صرف ایک خط کا ایک نمونہ آپ کی خدمت میں پیش کروں، 40,000 میں سے اس کا فقط ایک جملہ، جو ظاہر سے بات محدود وقت میں محدود باتیں ہی کہی جا سکتی ہیں، ایک خط جس کے اوپر 4 لوگوں کے دستخط ہیں، سورت ابن یہ جو ہے سلیمان ابن سورد خزاعی اور رفاع ابن شداد، مسیب اور حبیب ابن مظاہر، کہ البتہ اس میں سب سے زیادہ لائق احترام اور اہم شخصیت حبیب ابن مظاہر کی ہے۔ کہتے ہیں کوفے والوں نے بلایا، حسین چلے گئے حکومت قائم کرنے کے لالچ میں، بلایا کس چیز کے لیے ہے؟ آیا کوفے والوں نے کہا تھا آئیے حکومت کیجیے ہمارے اوپر، ہم یزید کو ہٹا کر کے آپ کو حاکم بنا دیں گے، آپ حاکم بن جائیں گے، ہم گورنر بن جائیں گے، منسٹر بن جائیں گے، کلیکٹر بن جائیں گے، کمشنر بن جائیں گے، آپس میں بانٹ لیں گے؟ خط کا بس ایک جملہ، ما علینا امام، مولا ہم اس وقت بے امام کے ہیں، ہمارا کوئی قائد نہیں، کوئی لیڈر نہیں، کوئی ہادی نہیں، ما علینا حاکم نہیں کہا ہے یہاں پر کہ ہمارا کوئی حاکم نہیں، ہمارا امام نہیں۔ امام کو کس لیے بلا رہے ہیں؟ امامت کے لیے بلا رہے ہیں یا حکومت کے لیے؟ امامت اور ہے، حکومت اور ہے، اگرچہ حکومت امامت کی ایک شاخ ہے،
ایک فرع ہے اس کی. امامت عہد خدا ہے، امامت امر الہی ہے جو ہر کسی کو نہیں ملتی. امامت وہ منصب ہے جو امتحانات کے بعد خدا نے ابراہیم کو عطا کیا تھا، اور جب ابراہیم نے آرزو کی ومن ذریتی، جواب کیا ملا؟ لا ینال عہدی الظالمین، میرا یہ خدا ظالموں کو نہیں مل سکتا. ما علینا امام، مولا آئیے ہماری امام، اقبل علینا، آئیے امامت کو سنبھالیے. کاہے کے لیے؟ ان یجمعنا لعل اللہ ان یجمعنا ما کا علی الحق، تاکہ اللہ ہمیں آپ کی قیادت میں حق پر قائم کر دے. کوفے والوں کی دعوت کاہے کے لیے؟ حکومت کی دعوت ہے. کوفے والوں کی دعوت کہا کہ آئیے آئیے اپنی جان دے دی تاکہ آپ ہمارے لیے کفارہ بن جائیں. کوفے والوں کی دعوت آئیے تاکہ ہم آپ کے ساتھ مل کر کے حق کو قائم کریں. اگر کوفے کی دعوت پر حسین نے لبیک کہا، قیام حکومت کی دعوت پر لبیک نہیں کہا، قیام حق کی دعوت پہ حسین نے لبیک کہا ہے. مرکز و محور حسین کی پوری تحریک کا بس ایک چیز ہے، حق ہے. اس کے بعد امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام جب مکے سے نکلتے ہیں، کوفے والوں کی دعوت قیام حق کے لیے جب نکلتے ہیں، راستے میں ایک منزل پر ملاقات حر کے لشکر سے ہو گئی ہے. لشکر حر سے ملاقات ہوئی. البتہ لشکر حر کا عالم یہ ہے کہ تشنگی سے زبان دہن سے باہر آ رہی ہے. یہیں پر پرکھ لیجئے کہ حسین حکومت کے لیے نکلے ہیں یا حق کے لیے نکلے ہیں. جو جن کا مقصد حکومت ہوتا ہے، جن کا مقصد اقتدار کو بچانا ہوتا ہے، یہ بہترین موقع ہوتا ہے دشمن کو نابود کر دینے کا. آج یہ دیکھیں نا، وہ ساری حکومتیں جن کا مقصد اقتدار ہے، جن کا مقصد مال دنیا ہے، جن کا مقصد دنیاوی عیش و عشرت ہے، اپنے دشمنوں کے ساتھ کس طرح کا برتاؤ کرتے ہیں؟ پیاسے کو پانی دیتے ہیں یا پانی کو بند کر دیتے ہیں؟ سینکشن تو سنتے رہتے ہیں نا آپ، سینکشن تو سنتے رہتے ہیں نا. کہے کا سینکشن، حتیٰ دواؤں کا سینکشن، حتیٰ دواؤں کا سینکشن. یعنی بیماروں پر بھی رحم نہیں ہے، بیماروں پر بھی رحم نہیں. نہیں ہم نے دوا تو نہیں بند کی ہے، ہم نے تو فقط سینٹرل بینک پر پابندی لگا دی. ظاہر سے بات ہے سینٹرل بینک پر پابندی لگ گئی، یعنی اب ملک میں کوئی چیز، حتیٰ پانی بھی خریدنا چاہیں تو آپ پانی نہیں خرید سکتے، حتیٰ کھانا بھی خریدنا چاہیں تو آپ کھانا نہیں خرید سکتے، دوا بھی لانا چاہیں تو. جن کے ہاں مقصد حکومت ہوتا ہے، مقصد اقتدار ہوتا ہے، مقصد دنیاوی عیش و عشرت ہے، ان کے لیے یہ بہترین موقع ہوتا ہے دشمن کے اوپر چوٹ لگانے کا. جیسے ہی نگاہ حسین کی پڑی، 1000 کا لشکر ہے. عزیزو، اگر اس لشکر کو حسین پانی نہ دیتے تو آج تاریخ کربلا کچھ اور ہی ہوتی، آج تاریخ کربلا کچھ اور ہوتی. کہ اگر حسین کوفہ پہنچ جاتے، بہت سارے لوگ جنہوں نے مسلم کا ساتھ نہیں دیا تھا، اس کی وجہ ان کو یہ تھی کہ وہ کہتے تھے نہیں مسلم تھوڑی امام ہے، جب امام آئیں گے تو ہم ساتھ دیں گے. یہ جو ہے سلیمان ابن سرد خزاعی جیسے افراد کا کہ منطق یہی تھی نا، وہ کہہ رہے تھے نہیں مسلم کو قیام کرنے کا حق نہیں ہے، ہم امام کا انتظار کر رہے، امام آ جائیں گے تو ہم ان کا ساتھ دیں گے. چنانچہ جس وقت ابن زیاد آیا ہے کوفے میں، ابن زیاد کوفے کی لہر وہ تھی، فضا یہ تھی کہ اس میں ہمت نہ پڑی کہ اپنی اصلی شکل میں داخل ہوتا. ابن زیاد نے بنی ہاشم کا بھیس بدلا ہے، لوگ امام حسین کے آنے کا انتظار کر رہے تھے، سمجھے کہ امام حسین آ گئے. 40,000 افراد کوفے سے باہر نکلے ہیں استقبال کے لیے، اور ابن زیاد کوفے میں داخل ہوا ہے اللہ اکبر یا ابن زہرا کے نعروں کے درمیان. اگر اس لشکر کو یہاں کے اوپر جو ہے وہ صفائی ہو جاتی، لیکن نہیں، حسین حکومت کے لیے نکلے ہیں، حسین تو قیام حق کے لیے نکلے ہیں. اور حق کبھی یہ برداشت نہیں کر سکتا ہے کہ کوئی پیاسا ہو اور اسے پانی سے محروم کر دیا جائے. حسین نے فوراً حکم دیا، بھیا عباس انہیں پانی پلاؤ. اور دیکھو فقط انسانوں کو نہیں، خصوصاً اگر آپ یہ سمجھ لیں کہ اس پانی کی قیمت کتنی ہے. آج یہ پانی اگر لشکر حر کو نہ پلایا ہوتا تو حسین کو کربلا میں بڑا کام آتا نا، پھر سکینہ پیاسی نہ رہتی، پھر اصغر کو پیاس کے لیے گلے پر 3 تیرے سے شہبہ سے شہادت برداشت نہ کرنا پڑتی، پھر کربلا کا موضوع پیاس نہ رہ جاتا. جس وقت ذوالجناح در خیمہ پر آیا ہے، سکینہ نے گھوڑے کے قدموں سے لپٹ کے یہی تو پوچھا تھا، یا جواد ابی اقتلا، ابھی عطشان اسوقیا ابھی ام قتلا عطشانا، اے میرے بابا کے گھوڑے اتنا بتا دے کہ میرے بابا کو وقت شہادت پانی مل گیا تھا یا میرا بابا پیاسا مارا گیا. بیٹا بھیا عباس صرف انسانوں کو نہیں جانوروں کو بھی پانی پلانا، اور بھیا دیکھو ایک دفعہ میں پانی کو ہٹا مت لینا، کیونکہ جانور ایک دفعہ میں سیراب نہیں جب تک خود سے جانور نہ ہٹ جائیں. لشکر ہور نے پانی پی لیا، تازہ دم ہو گیا. اب امام حسین نے ان کے سامنے خطبہ دیا ہے اور وہاں کے اوپر پھر اپنے مقصد کو واضح، میں کیوں جا رہا ہوں، میں کوفہ کیوں جا رہا ہوں؟ وہاں کہیں نہیں کہ میں کوفہ جا رہا ہوں یزید کو ہٹا کر کے اپنی حکومت قائم کرنے کے لیے. ایک جملہ فقط حسین کا وہاں پر پیش کروں، فرماتے ہیں الا ترون ان الحق لا يعمل به وان الباطل لا يتناهى عنه، کیا تم دیکھ نہیں رہے ہو کہ حق پر عمل نہیں کیا جا رہا ہے، باطل کا زور و شور ہے، کوئی اسے روکنے کے لیے کھڑا نہیں ہو رہا ہے. یہ وہ موقع ہے کہ لیرغب المؤمن فی لقاء اللہ محقا. یہاں امام نے فقط امام کی ذمہ داری نہیں بیان کی ہے، ایسے موقع پر جہاں حق کو پامال کیا جا رہا ہو، باطل کا دور ہو، باطل کا چرچا ہو، ایسے موقع پر ایک مومن کی ذمہ داری کیا ہے؟ فرماتے لیرغب المؤمن فی لقاء اللہ محقا. مومن کی ذمہ داری یہ ہے ظلم کے خلاف، باطل کے خلاف برسرے پیکار ہو جائے، اپنی زبان، اپنے قلم، جو کچھ اس سے ممکن ہے اس کے ذریعے آواز اٹھائے، چاہے اس راہ میں اسے شہادت ہی کا درجہ نصیب کیوں نہ ہو جائے. یعنی کوئی لمٹ نہیں ہے. لیرغب المؤمن فی لقاء اللہ محقا، میں اس لیے آیا ہوں. خور کہتا ہے کہ بہرحال میں نہیں جانتا ان باتوں کو، میری ذمہ داری ہے کہ میں آپ کو کوفہ نہ پہنچنے دوں، کوفہ نہ پہنچنے دوں. اتنے میں یہ جو ہے نماز کا وقت آ گیا، امام حسین نے کا نماز کا وقت ہے. حجاج بن مسروق جو امام کے ساتھ تھے، مؤذن تھے، انہوں نے اذان دی. حر سے کہا امام نے، الگ نماز پڑھو گے یا ہمارے ساتھ نماز پڑھو گے؟ خدا نہ کرے کسی کا ضمیر مر جائے. حر کا ضمیر مرا نہیں تھا، گرد و غبار بیٹھ گیا تھا، مگر زندہ تھا حر کا ضمیر. کہا مولا ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ میں الگ نماز پڑھوں؟ ہم تو نماز آپ کے ساتھ ہی پڑھیں گے. امام حسین کے پیچھے حر نے نماز پڑھی. نماز پڑھنے کے بعد جب پھر قافلہ چلنے لگا تو حر ایک دفعہ آگے بڑھا اور آگے بڑھ کے لجا میں فرس پہ ہاتھ ڈال دیا کہ مولا آپ آگے نہیں بڑھ سکتے ہیں. عجب جملہ حسین نے کہا، سکلت کا امک یا حر، تیری ماں تیری ماتم میں بیٹھے. یہ بہت ہی سخت جملہ ہوتا ہے عربی زبان میں، تیری ماں تیرے ماتم میں بیٹھے. ایک دفعہ حر پلٹ کے کہتا ہے کہ مولا اگر آپ کی جگہ کوئی اور میری ماں کا نام لیتا،
اگر آپ کی جگہ کوئی اور میری ماں کا نام لیتا تو میں بھی اسے ویسا ہی جواب دیتا، لیکن میں کیا کروں؟ ارے آپ کی ماں تو وہ عظیم خاتون ہے جس کا نام بھی بغیر وضو زبان پہ نہیں لایا جا سکتا.
عزیزو حسین امام ہے، حسین امام کا کوئی کام بغیر مصلحت نہیں ہوتا. جذبات کی رو میں بہ کر کے حسین نے نہیں کہا تھا کہ ہر جا تیری ماں تیرے ماتم میں بیٹھے، نہیں. شاید امام حسین کا مقصد یہ ہو کہ ہر کے ذہن میں حسین اپنی ماں کا تصور بیدار کرنا چاہتے ہیں کہ ہر تو کس کے مقابلے میں کھڑا ہے، تو نے کس کی لجا میں فرس پہ ہاتھ ڈالا ہے، تو جانتا ہے میں کون ہوں؟ میں فاطمہ زہرا کا لخت جگر ہوں. اور حسین کا یہ جملہ اپنا کام کر گیا ہے،
حسین کا جملہ اپنا کام کر گیا. ہر نے جواب میں کیا کہا؟ مولا آپ نے میری ماں کا نام لے لیا، لیکن میں کیسے آپ کی ماں کا نام؟ آپ کی ماں تو وہ عظیم خاتون. اس کے بعد سے ہر کے ذہن میں ایک ہلچل مچی ہوئی ہے،
یہاں تک کہ جب شب عاشور آ گئی اور ہر کو یقین ہو گیا کل کا مارکا ہو کر کے رہے گا، کل سر و تن میں جدائی کا وقت ہے. اب ہر بے چین ہے، فیصلہ کرنا ہے، فیصلہ کرنا ہے. بے چینی کے ساتھ خیمے میں ٹہل رہا ہے، ایک طرف اقتدار ہے، ایک طرف کرسی ہے، ایک طرف دولت ہے، لشکر کی فرماندہی ہے، لشکر کی کماداری ہے، دوسری طرف پیاس ہے، دوسری طرف شہادت ہے، دوسری طرف گمنامی ہے.
بےچینی کے ساتھ ٹہل رہا ہے. حر کا غلام کہتا ہے کہ جب میں نے اپنے آقا کو بےچینی سے ٹہلتے دیکھا میں سمجھا شاید میرا آقا پیاسا ہے. میں نے کاسے میں پانی بھرا لے جا کر کے اپنے آقا کے ہاتھ میں دیا. حر نے کاسے کو لیا, تھوڑی دیر تک پانی کو دیکھتے رہے, دیکھنے کے بعد پانی کو زمین پہ پھینک دیا. عزیز و مقتل میں یہ تو نہیں ہے کہ حر کو پانی میں کیا نظر آ گیا تھا, لیکن تصور تو کر سکتے ہیں نا, کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ حسین کے حر کو پانی کے اوپر حسین کے ننھے ننھے بچوں کی بلکتی ہوئی تصویر نظر آ گئی. اے حر تو پانی پی رہا ہے اور ہم یہاں پیاس سے ہلاک ہو رہے ہیں. اجرکم اللہ. حر کا غلام حر کے بھائی کے پاس گیا, جا کے کہتا ہے آج میں تم نے بھائی کا عجب منظر دیکھ رہا ہوں, بے چینی سے ٹہل رہے ہیں. جب میں نے پانی لے جا کر کے پیش کیا, پینے کے بجائے زمین پر پھینک دیا. حر کا بھائی آیا, بھیا یہ میں کیا سن رہا ہوں, یہ بے چینی کیسی, یہ اضطراب کیسا؟ عزیزو بعض سوالات وہ ہوتے ہیں جن کا جواب لفظوں میں دینا بڑا مشکل ہوتا ہے. حر نے کہا کچھ نہیں, بس بھائی کا ہاتھ پکڑا, خیمے سے باہر آیا, حسین کے خیمے کے پیچھے جا کے کھڑا ہو گیا. کہ بھیا تم پوچھ رہے ہو یہ اضطراب کیسا, یہ بے چینی کیسی؟ بھیا غور سے سنو, تمہیں خود تمہارے سوال کا جواب مل جائے گا. اب جو حر کے بھائی نے غور سے سنا, حر نے پوچھا کچھ سنائی دے رہا؟ کہا ہاں بھیا ایک آواز ہے جو مسلسل میرے کانوں سے ٹکرا رہی ہے. کہ بھیا کیا سنا؟ کہ حسین کے خیمے سے ننھے ننھے بچے آلتاش ہائے پیاس کے نعرے لگا رہے ہیں. بھیا یہ کہاں کا انصاف, آج ہمارے جانور تک سیراب ہو رہے ہیں. رسول کا نواسا, اس کے ننھے ننھے بچے پیاس سے تڑپ رہے ہیں. اجرکم اللہ. بس آخری جملے اس کے بعد مجلس تمام. صبح عاشور نمودار ہو گئی. رات بھر میں حر نے فیصلہ کر لیا, ہمیں دنیا کا اقتدار نہیں چاہیے, دنیا کی دولت نہیں چاہیے. جہاں خدا ناراض ہو, جہاں رسول ناراض ہو, جہاں امام وقت ناراض ہو, نہ ہمیں وہ دولت چاہیے, نہ ہمیں وہ عہدہ چاہیے, نہ ہمیں وہ منصب چاہیے. حر نے سب کچھ چھوڑ کر کے حسین کے قدموں کے تلے جانا جو ہے جانے کا فیصلہ کر لیا. اپنے بیٹے کو بھی ساتھ لیا, بعض روایتوں میں ہے بھائی کو بھی ساتھ لیا غلام کو, لیکن کم از کم بیٹے کا وجود یقینی ہے. اپنے بیٹے کو بھی ساتھ لیا. دونوں باپ بیٹے آہستہ آہستہ لشکر عمر ساتھ سے دور ہوتے چلے گئے. ایک مقام پر پہنچنے کے بعد حر رک گیا, کہا بیٹا میری آنکھوں پہ پٹی باندھ دو. کیوں بابا؟ کہ اب حسین سے آنکھ ملانے کی تاب نہیں ہے. اے میرے لال میرے ہاتھوں کو باندھ دو. کیوں بابا؟ ارے انہی ہاتھوں سے تو لجام فرض پہ ہاتھ ڈالا تھا. آنکھ پہ پٹی بندھی, ہاتھ بندھے, دونوں باپ بیٹے رما ہے قیام حسینی کی طرف. جیسے ہی حسین کی نگاہ حر پہ پڑی, مزاج شناس نگاہ امامت پہچان گئی. اب یہ وہ حر نہیں ہے, اب یہ بدلا ہوا حر ہے, اب یہ توبہ کیا ہوا حر ہے. ایک دفعہ آواز دی, بھیا عباس میرے لال علی اکبر, ارے میرے بیٹے قاسم آگے بڑھو مہمان آ رہا ہے. عباس و قاسم و علی اکبر حر کو لے کر کے حسین کی خدمت میں آئے. حر نے اپنا سر حسین کے قدموں پر رکھ کے کہا حلی من توبہ, آقا کیا میری توبہ قبول ہو سکتی ہے؟ عزیز و دعا کو میل میں خدا کو خطاب کر کے کہتے ہیں نا یا سریع الرضا, اے بڑی جلدی راضی ہو جانے والے خدا. حسین اسی اللہ کے نمائندے ہیں. جیسے ہی حر نے کہا حلی من توبہ, حسین نے حر کو اٹھایا, اپنے سینے سے لگایا. حر میں نے معاف کیا, میرے خدا نے معاف کیا, لیکن حر تو ایسے موقع پر آیا ہے جب ہمارے گھر میں تیری ضیافت کے لیے قطرہ پانی بھی نہیں ہے. آقا میری ضیافت کی پرواہ نہ کریں, فکر نہ کریں, اب میری ضیافت کا انتظام آپ کے نانا حوض کوثر پہ کریں گے. بس مجھے اذن شہادت عطا ہو. اذن شہادت ملی, حر میدان میں آیا, زخمی ہو کر کے گرا, حسین کو آواز دی, وہ حسین جو علی اکبر کے سرحانے جائے گا, وہ حسین جو عباس کے سرحانے جائے گا. کیسے ممکن تھا کہ اپنے اس مہمان کے سرحانے نہ جاتا؟ حسین آگے بڑھے, حر کے سرحانے آئے, کیا دیکھا, پیشانی زخمی ہے, زخم سے خون بہ رہا ہے. حسین کربلا کی جلتی زمین پر بیٹھ گئے. حر کے سر کو اٹھا کر کے اپنے ذہن زانو پہ رکھا. کیا معراج ہے حر کی, زانو کی قیمت کو پہچانتے ہیں نا, تھوڑی دیر کے بعد یہی زانو ہوگا اور علی اکبر کا سر ہوگا, جہاں علی اکبر کا سر وہاں حر کا سر. اس کے بعد حر کو خطاب کر کے حسین کہتے, حر تیری ماں نے کیا اچھا تیرا نام حر رکھا تھا, وہاں بھی ماں کا نام لیا یہاں بھی ماں کا نام لیا, اے حر تیری ماں نے کیا اچھا تیرا نام حر رکھا تھا. انت حر فی الدنیا والآخرہ, تو دنیا میں بھی حر ہے آخرت میں بھی حر ہے. اے عزیزو, جب وہاں حسین نے کہا تھا تیری ماں تیرے ماتم میں بیٹھے, تو حر نے جواب میں کیا کہا تھا, مولا آپ نے میری ماں کا نام لے لیا مگر میں کیا کروں. عزیزو, یہ بڑا کریم خاندان ہے, کسی کے احسان کا بدلہ دیے بغیر نہیں رہتا. ایک دفعہ حسین نے جیب سے رومال فاطمہ نکالا, ارے حر کو وہ تحفہ ملا جو کربلا کے کسی شہید کو نہ ملا, حر کی زخمی پیشانی پر باندھا. اے حر میری ماں کا یہ تحفہ قبول کر لے. الا لعنۃ اللہ علی قوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون. ماتم حسین.